वहाबियत को सऊदी अरब का सरकारी मजहब करार दिया गया और यह मुल्क वहाबी मुफ्तियों का ताबे बन गया। अलबत्ता अमल में वहाबियों और आले सऊद के दरमियान कई फरसंग का फासला था, क्योंकि वहाबियत के अफकार में बज़ाहिर तमाम उमूर सुन्नत नबवी की बुनियाद पर कानूनी और जायज़ थे, लेकिन आले सऊद ख़ानदान में हर चीज़ की बुनियाद व असास शाहाना मिजाजी, मगरिब की तरफ रुझान और जदीदियत पर कायम थी, और ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल मुतजाद और बरखिलाफ थे।
मेरे ख्याल में वहाबियों का कोई ख़ास वाज़े एजेंडा नहीं था। उनमें इतनी होशियारी भी नहीं पाई जाती थी कि कोई मुनज़्ज़म एजेंडा रखते। ये महज एक इंतहा पसंद फ़िरका है। सऊदी अरब में इनकी हुकूमत यकसर मुख्तलिफ है। वो वहाबियत की बुनियाद पर सरमायाकारी करते हैं और तेल के अरबों डॉलर पूरी दुनिया में वहाबियत की तरवीज पर सर्फ करते हैं। मैं फिर अपनी बात दोहराना चाहता हूँ, मेरे ख्याल में वहाबियों के पास कोई वाज़े एजेंडा नहीं है। ये सिर्फ इस्लाम का एक मुतासिर फ़िरका है, एक इंतहा पसंद फिरका है, लेकिन सऊदी अरब की हुकूमत यानी वहाबियत का धड़कता दिल कोई वाज़ा एजेंडा नहीं रखती। उसका एजेंडा इब्तदा ही से मगरबी हुकूमतों का एजेंडा रहा है।
एक या दो सदी गुजरने के बाद हम ये समझते हैं कि वहाबियत के रहनुमा शेख मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब और ख़ानदान आले सऊद के दरमियान मुआहदा किस हद तक नामुबारक और मनहूस था।
लेकिन इसके ताल्लुक से वहाबियत के भी दो तरफा मफादात थे। इसी बिना पर बहुत से वहाबी आले सऊद के इस्लाम मुखालिफ इक़दामात और अय्याशियों से चश्मपोशी करते थे।
वहाबियत और सऊदी अरब का रब्ता मुकम्मल तौर पर ऑर्गेनिक है। इस मुल्क के उलमा की आमदनी आलम इस्लाम के दीगर इलाकों के उलमा की आमदनी से बिल्कुल काबिल कयास नहीं है, क्योंकि तेल का पैसा बादशाह के लिए यह इम्कान फराहम करता है कि वो हद से ज्यादा फजूल खर्ची करें। वहाबियत की हिमायत से उनको बहुत ज्यादा फायदा हासिल हुआ।
सऊदी अरब में वहाबियों को कौमी, समाजी, तालीमी और मजहबी पॉलिसियों पर बहुत ज्यादा असर रसूख और इख्तदार हासिल था, और मक्का मदीना के इस्लामी कवानीन का नफाज भी उनके ही जिम्मे था। गर्चे खुद हुकूमत बादशाही है और सिर्फ वहाबियों के तर्ज जिंदगी की ताबे नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा ऐशो इशरत की हामिल है और उनके इनफरादी अखलाक भी मुख्तलिफ सतह के हैं।
सऊदियों का रवैया इस कदर इस्लाम के बरखिलाफ है जो हालिया बरसों में सऊदी अरब में वहाबियत के साथ बाज सलफियों के इख्तलाफात का बाइस बना है।
सऊदी अरब फिक्ही लिहाज से एक दारुल कुफ्र है, क्योंकि उसने गैर इस्लामी कवानीन से इस्तेफादा किया है। मुमकिन है इब्तिदा में ख्याल आए कि इस मुल्क में इस्लाम के समाजी कवानीन के पहलू के हामिल बाज़ उसूलों ज़वाबित से इस्तेफादा किया गया है, लेकिन मजमूई तौर पर इस मुल्क में समाजी और इक्तसादी अदलो इंसाफ का वजूद ही नहीं है, बल्कि हद से ज्यादा इम्तियाजी सलूक रवा रखा जाता है।
आले सऊद को इख्तदार हासिल हुआ तो शुरू शुरू में उसे जजीरा नुमाए अरब के कबाइल की जानिब से हुकूमत की तब्दीली और कोदेता का खतरा लाहिक था, लिहाजा वो हुकूमत को मुस्तहकम करने के लिए ہر حربے سے استفادہ کرتے تھے۔ دوسری طرف اس دور میں برطانیہ تیل کا پیاسا تھا اور وہ اس کالے سونے کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی اقدام سے دریغ نہیں کر رہا تھا۔ اس لیے اس دور میں برطانیہ مثلث کے تیسرے فریق کی حیثیت سے آل سعود اور وہابیت کے ہمراہ اسلامی ملکوں کے معاملات میں شریک ہو گیا۔
شروع شروع میں جب وہابیت وجود میں آئی اور عثمانی خلفاء کو جنگ پر آمادہ کر رہی تھی، اس وقت اسے برطانیہ کی حمایت حاصل تھی، اور یہ بات تاریخی لحاظ سے ثابت شدہ ہے۔ یہی امر باعث بنا کہ برطانیہ نے ایک اور چال چلتے ہوئے بنی ہاشم سے دشمنی برتی اور پھر اردن کا کنٹرول سنبھال لیا، اور سعودیوں اور وہابیوں کے ساتھ گہرے تعلقات قائم کر لیے۔ برطانیہ کی جانب سے یہ اسٹریٹجک قدم تھا۔ برطانیہ یہ چاہتا تھا کہ عثمانی بادشاہت کا خاتمہ کر دے، اور اسی مقصد سے وہابیوں کی انتہا پسند عناصر نے جب بعد کے برسوں میں سعودی عرب پر قبضہ کر لیا تو برطانیہ نے ان کی حمایت کی۔ برطانیہ کا ایک اور منصوبہ تھا، وہ چاہتا تھا کہ اسلام کے مرکز پر قبضہ جما لے۔ وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ مسلمان برطانیہ کی حمایت میں پالیسی اختیار کریں، اور سعودی عرب اور اس کا بادشاہ برطانیہ کی حمایت حاصل کرنے کے لیے ان کے فرمان کا تابع تھا۔ قابل غور نقطہ یہ ہے کہ سعودی عرب کی دولت و ثروت، خاص طور پر تیل کے اثاثے کو 65 برسوں کے لیے $2.5 لاکھ میں امریکیوں کے حوالے کر دیا گیا۔
سعودی عرب اور وہابیت کی برطانیہ اور دیگر مغربی ملکوں میں اہمیت دوچندہ ہو گئی۔ علاقے کے تیل کے ذخائر تک دسترسی کے لیے سعودی عرب اہمیت کا حامل تھا، تو وہابیت مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کی اہمیت رکھتی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ یہ افکار مستقبل میں اسلام کو شدید نقصان پہنچا سکتے ہیں۔
اس بنا پر سعودی عرب میں جہاں بادشاہ اور شہزادے کی حکمرانی تھی، سب کے سب اسی ابتدا سے ہی صرف اپنی فکر میں تھے، لیکن اس لحاظ سے وہ کمزور اور سست تھے، اس لیے ان کو ملک چلانے کے لیے مغربی ممالک کی ضرورت تھی۔ مغربی ممالک بھی دو وجوہات سے ان کی حمایت کرتے ہیں۔ پہلے تو یہ کہ مغرب نے ان سے سستا تیل حاصل کیا اور دنیا کے طاقتور بلاک میں تبدیل ہو گیا، جو میری نظر میں بہت وسیع تباہی ہے کہ جس کے متحمل مسلمان ہوئے ہیں، اور دوسری طرف اس لحاظ سے کہ مغربی ممالک مکہ اور مدینہ کے متولی اور سرپرست بنے ہوئے ہیں، اور لاکھوں مسلمانوں پر ان کا کنٹرول اور اثر و رسوخ ہے۔
عربوں نے تیل پر تسلط حاصل کرنے کے بعد اربوں ڈالر کمائے۔ اس وقت ان کی حکومتیں اربوں ڈالر کی مالک ہیں، اور جو حکومت دنیا کے وہابی تشہیرات کے مذہبی چینلوں یعنی اسکولوں اور اداروں میں سرمایہ کاری کر رہی ہیں، یہی حکومت ہے۔ یہ ثروت و دولت چند معین افراد کے ہاتھوں میں ہے کہ جو وہابیت کی حمایت کرتے ہیں، اور حکومت نے ان کے لیے سہولتیں فراہم کی ہیں۔ مثلاً عراق میں بم دھماکوں کی کارروائی کے لیے کسی کو مالی حمایت کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ ہر کارروائی کے لیے لاکھوں ڈالر سرمایہ کاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ کبھی یہ سرمایہ کاری براہ راست حکومت کی طرف سے انجام پاتی ہے، اور کبھی ایک تاجر اس سرمایہ کاری کو قبول کرتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں حکومت اسے مختلف سہولتیں اور ٹیکسوں اور کسٹمز کی چھوٹ وغیرہ جیسی مراعات دیتی ہے۔ اس بنا پر حکومت خود متعصب اور انتہا پسند وہابیوں اور سرمایہ داروں کے لیے راستہ آسان بنا دیتی ہے، تاکہ ان کی دولت و اثاثے کے ایک حصے کو ان کارروائیوں کے لیے مخصوص کرے۔ یہ بات ہم جرات سے کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں سارے وحشیانہ اور خودکش حملے سعودی عرب کی حمایت سے ہوتے ہیں، یا براہ راست حکومت کی جانب سے، یا تاجروں کی، یا پھر اداروں اور تنظیموں اور سعودی شیوخ کی جانب سے، اور یہ بات ساری دنیا جانتی ہے۔
آل سعود حکومت کے استحکام کے بعد سعودی عرب نے مغربی ملکوں کے صلاح و مشورے سے عالمی معاملات میں سیاسی کردار ادا کرنے کے لیے خطیر رقم خرچ کر کے اسلامی اور غیر اسلامی ملکوں میں وہابیت کو فروغ دیا۔ وہابی عناصر مسلم نوجوانوں کو نشانہ بنانے کے مقصد سے لشکر میں توسیع دینے کے در پہ تھے، تاکہ معمولی سی مذہبی اشتعال انگیزی اور انسانی جذبات کو نظر انداز کرتے ہوئے کوئی بھی کارروائی انجام دے سکیں۔ وہابیت کی تبلیغ کا آغاز ایام حج میں دینی اور مذہبی شخصیات کی توجہ مبذول کرنے اور دیگر ملکوں میں مساجد و مدارس کی تعمیر اور جوانوں کو عبد الوہاب کے افکار کی طرف کھینچنے کے ذریعے جاری رہا۔ دنیا کے مختلف ملکوں، خاص طور پر ہندوستان، جنوب مشرقی ایشیا اور افریقہ میں وہابیت کی وسیع پیمانے پر تشہیر کی گئی۔ ہندوستان میں اس مذہب کے پیشوا سید احمد خان نے، کہ جنہوں نے حج کے سفر میں وہابی مذہب اختیار کر لیا تھا، لوگوں کو اس مذہب کی طرف بلایا۔ انہوں نے ہندوستان کے پنجاب میں وہابی تعلیمات پر مشتمل مقامی حکومت کی تشکیل دی اور ہندوستان کو دارالکفر کا نام دیا، اور اپنے مخالف علماء اور وائزین پر یلغار شروع کر دی۔ جو جماعتیں وہابی مذہب کو قبول نہیں کرتی تھیں، ان کے خلاف اعلان جہاد کر دیا جاتا۔ ان کے یہ اقدامات اس حد تک آگے بڑھ گئے کہ وہ شمالی ہندوستان کی سلامتی کے لیے ٹھوس خطرے میں تبدیل ہو گئے۔ چنانچہ بہت سے ہونے والے دہشت گردانہ واقعات اور قتل عام اسی کے افکار و نظریات کی تشہیر کی وجہ سے تھے۔
پاکستان جیسے غریب ملک میں بچوں کو اسکول بھیجنا انتہائی دشوار کام ہے۔ بچے 8 یا 9 سال اور حتیٰ اس سے بھی کم عمر میں کنبے کی مدد کرنے کے مقصد سے کام کرنے لگتے ہیں۔ ایسے میں وہابیت کے توسط سے جو اسکول یا مدرسہ قائم ہوتا ہے، وہاں سے لوگ غریب بچوں کے والدین کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو ہمارے حوالے کر دیجیے، ہم ان کی حفاظت کریں گے، ان کو کھانا اور کپڑا دیں گے۔ وہابیت ان بچوں کو کم سنی میں ہی اپنے جال میں پھنسا لیتی ہے اور ان کا برین واش کرتی ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ دیوانہ وار آئیڈیالوجی ایک انسانیت سوز آئیڈیالوجی سے زیادہ مناسب ہے۔ کیونکہ یہ ایک شیعہ مخالف یا مسلمان مخالف آئیڈیالوجی نہیں ہے، بلکہ انسانیت مخالف ہے کہ جو ان کم سن بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے۔ اور آپ اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بچے جو ظاہراً مذہبی تعلیم پا رہے ہیں، جب وہ ان مدرسوں یا اسکولوں سے انسانیت کے دشمن بن کر نکلتے ہیں، تو پھر ایسے بچوں کا خودکش کاروائی کرنا اور خودکش بم نصب کرنا بہت آسان کام ہو جاتا ہے۔ نتیجے میں ایسے ہی واقعات سر اٹھاتے ہیں۔ یہ بچے 16, 17 یا 18 برس کی عمر میں، یا جب ذہنی آمادگی پیدا کر لیتے ہیں اور ایک خودکش بمبار میں تبدیل ہو جاتے ہیں، تو انہیں شام میں بشار اسد کی حکومت کے خلاف جنگ اور یا کسی اور جنگ میں جو سعودی وہابیوں نے چھیڑ رکھی ہیں بھیج دیا جاتا ہے۔
یمن میں امام شوکانی نے وہابی عقائد کو پھیلایا، اور الجزائر میں امام سنوسی نے، کہ جس نے حج کے سفر میں وہابی مذہب اختیار کر لیا تھا اور واپس آنے کے بعد الجزائر میں اس مذہب کو پھیلانے کے لیے انتھک کوششیں کی۔ مصر میں بھی شیخ محمد عبدو اور المنار جریدے کے مالک سید محمد رشید رضا نے باب اجتہاد کھلے ہونے اور بدعتوں کے خلاف جہاد پر مبنی وہابی مذہب کے ان دو اہم نکات پر خاص توجہ دی اور ان دو نکات کی مصری معاشرے میں خوب ترویج کی۔ اس طرح وہابی عقائد پر بغداد کے مفتی شیخ محمود شکری آلوسی کی بھی توجہ مبذول ہوئی۔ سعودی عرب میں متعدد دینی مدارس وہابی مفتی بنانے کے مقصد سے مدینے اور مکے میں کھولے گئے۔ ان مدرسوں میں سالانہ بہت سے طلباء دنیا کے مختلف ملکوں سے قبول کیے جاتے ہیں۔ عام طور پر ان مدرسوں میں طلباء مشرق بعید کے ملکوں مثلا ملائیشیا، انڈونیشیا اور برصغیر کے ملکوں ہندوستان اور پاکستان سے قبول کیے جاتے ہیں۔
ملائیشیا کے بعض طالب علم بیرون ملک مثلا سعودی عرب یا مدینہ کی یونیورسٹیوں اور یا میرے خیال میں اردن میں شاید یہ اہل بیت یونیورسٹی آل البیت یونیورسٹی میں حصول علم کے غرض سے جاتے ہیں اور جب پلٹتے ہیں تو وہ وہابیت کے اصولوں کے پیروکار ہو کے واپس پلٹتے ہیں۔
ابتدا تو مدارس ہے،
ہم نے اپنی تعلیم کا آغاز 6 سال کی عمر سے کیا اور 20 سال کی عمر تک حصول علم میں مشغول رہے، اور ہم نے ابتدا سے لے کر اپنی تعلیم مکمل کرنے تک یعنی تقریباً 12 برسوں تک وہابیت کی کتابوں یعنی شیخ محمد عبد الوہاب کی کتابوں، فرقہ وہابیت کے اصولوں اور تفسیر وہابیت کو پڑھا، اور پھر ہم نے سعودی عرب کی یونیورسٹیوں میں داخلہ لیا۔ ریاض میں امام محمد سعود یونیورسٹی، مکہ میں ام القرى یونیورسٹی اور مدینہ یونیورسٹی وغیرہ۔ ان سب میں بھی حقیقت میں شیخ محمد عبد الوہاب کے افکار کی ترویج ہوتی ہے، اور پھر فارغ التحصیل ہونے کے بعد خود سعودی عرب میں یا یورپی یا عرب ملکوں میں مبلغ کے طور پر بھیجا جاتا ہے۔
وہابی مدرسوں میں تعلیم پانے والے مفتیوں کی وجہ سے اسلامی حکومتوں میں دیگر فرقوں یا اسلامی فرقوں کے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔ مثال کے طور پر ملائیشیا میں بدھسٹوں اور عیسائیوں کے مختلف فرقوں کے پیش نظر حالیہ برسوں میں ملائیشیا کے ادارے دیانت نے شیعوں کی مذہبی سرگرمیوں کی روک تھام کی غرض سے ان پر پابندی لگا دی ہے۔
یہاں پر تحریر ہے کہ شیعہ مرکز پہ حملہ ہوا ہے۔ سلانگور کے اسلامی امور کے دفتر میں 200 افراد کو اس وہابی عقیدے کے پیروکاروں نے قیدی بنا لیا ہے۔ ان وہابیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ دیگر مذاہب کے پیروکاروں کا خون بہانا جائز ہے، اور اسی بہانے سے وہ دیگر مذاہب کے خلاف الزام تراشی کرتے ہیں۔ بنیادی آئین یہ کہتا ہے کہ اسلام ایک عام دین اور مذہب ہے، اور اس کا تعلق صرف شیعہ یا سنی یا کسی خاص مذہب سے نہیں،
مذہب خاصی قانون۔
لہذا بنیادی آئین کے لحاظ سے ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے عقائد کا پابند ہو۔
حق داریم پابند بشیم بے اعتقادات ما۔
یہاں لکھا ہوا ہے کہ منحرف عقائد، مسترد شدہ نظریات، لیکن دوپہر کے اس کھانے کا اس نظریے سے کیا ربط، یعنی دن کے کھانے کا اس نکاح متا سے کیا تعلق ہے؟ آپ دیکھیں اس کا کیا ربط ہے؟ کوئی ربط نہیں ہے۔ یہاں شیعہ مذہب کے خلاف پروپیگنڈا مہم ہم شیعوں کی سرگرمیوں کو محدود کرنے کے لیے انجام دی جاتی ہیں، جبکہ ہم ایک ایسی سمت میں حرکت کر رہے ہیں جس سے ملک کے حکام کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس مملکت کے باشندے ہیں اور ہمیں بھی یہ حق ہے کہ ہم اپنے عقائد کا دفاع کریں۔ اب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں کہ ہمارے پروگراموں اور تقریبات پر حملے کیے جاتے ہیں اور یہ کام وہابیت کے اکسانے پر انجام پاتے ہیں۔ کچھ مہینے قبل نماز جمعہ کے خطبوں صوبے ترنگانو کی مسجدوں میں شیعوں کے خلاف باتیں کہی گئیں، اور یہاں تک کہ دوسرا خطبہ تو صرف شیعوں کے خلاف جہاد سے مختص کیا گیا تھا۔ یہاں ہر صوبے میں ایک مذہبی محکمہ ہے، اسلامی امور کا ڈپارٹمنٹ۔ مثلا اس صوبے میں جہاں ہم رہتے ہیں یعنی سلنگور میں، ایک ڈپارٹمنٹ سلنگور اسلامی ڈپارٹمنٹ کے نام سے ہے جس کا شارٹ کٹ جائز ہے۔ اور اسی مقام پر 2 سال قبل شب عاشور ہم پر حملہ کیا گیا تھا، اور اسی طرح ایک بار اسی مرکز کے احاطے میں ولادت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے منعقدہ پروگرام پر حملہ کیا گیا۔ سلنگور صوبے کے اسلامی امور سے متعلق ایک فتوے میں تحریر ہے کہ ہر وہ سرگرمی جو شیعوں کے فائدے پر مشتمل ہو، مثلا شیعہ کتابوں کا ترجمہ کرنا یا مثلا شیعہ کتب کی تعلیم دینا یا تالیف یا کسی بھی قسم کی ثقافتی سرگرمیاں، جرم شمار ہوتی ہے۔ اس وقت شمالی ملائیشیا میں یعنی پرلس صوبے میں، کہ جسے وہابیوں کا گڑھ یا یوں کہیں کہ وہابیوں کا صوبہ کہا جاتا ہے، اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ جو فرقہ وہابیت کا پیرو نہیں ہے یہاں سے چلا جائے، جبکہ اس وقت صوبہ پرلس میں ہمارے کئی مراکز ہیں۔
سعودیوں کی پالیسی کے مطابق وہابیت کو سعودی عرب کی سرحدوں میں محدود نہیں رہنا چاہیے، بلکہ دیگر ملکوں میں جا کر مسلمانوں کو مسجدیں، مدرسے اور خیراتی ادارے بنا کر اس جانب مبذول کرنا چاہیے۔
ہمیں اس مسئلے کو مد نظر قرار دینا چاہیے۔ مثلا برطانیہ میں 250 مسجدیں ہیں، اور ان میں سے بہت سی مسجدوں کے بجٹ سعودی عرب فراہم کر رہا ہے۔ یہی مسئلہ شمالی امریکہ اور کینیڈا پر بھی صادق آتا ہے۔ ان علاقوں میں بہت سے مراکز سعودیوں کے توسط سے چل رہے ہیں۔ ایک بار پھر یہ واضح ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ مثال کے طور پر سعودی عرب کے وہ شیوخ جو اس فرقے کی مالی حمایت کرتے ہیں، حکومت انہیں سرمایہ فراہم کرتی ہے اور وہ وہابیت کے بزرگوں کو دیتے ہیں۔ اسی طرح آل سعود کی بعض اولادیں، مثال کے طور پر طلال اور عبدالعزیز کی اولادیں، اس سلسلے میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کرتی ہیں۔ سعودی عرب کے مشہور تاجر بھی وسیع پیمانے پر مالی حمایت کرتے ہیں۔
اس وقت دنیا کے بہت سے ملکوں میں وہابیت کے ذریعے مسجدیں بنائی جا رہی ہیں تاکہ بڑی بڑی رقمیں خرچ کر کے مسلمانوں کو اپنے افکار و نظریات کی جانب جذب کیا جائے۔ مخصوص ثقافتی حالات کے پیش نظر امریکہ اور یورپ کے مسلمان فرقہ وہابیت میں شامل ہونے میں دلچسپی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔
وہ چیز جو سعودی عرب کے شاہی خاندان میں رج بس گئی اور اسے ایک ہم آہنگ سیٹ اپ کی صورت دی گئی، وہ مسجدوں کے ممبر، احکام کا نفاذ کرنے والے فقہا اور تشدد و خوریزی ہے کہ جسے وہ شرعی ظاہر کر رہے ہیں۔ دنیا کے مختلف علاقوں میں سعودی بادشاہوں نے جن مدارس کی تعمیر کی ہے ان کی وہ وسیع پیمانے پر اربوں ڈالرز کی مالی مدد و حمایت کرتے ہیں اور اس طرح کے جارحانہ منصوبوں میں توسیع کے لیے آپس میں متحد ہیں۔
بیسویں صدی میں وہابیوں کی تشہیراتی سرگرمیاں عالم اسلام میں جاری رہیں اور سعودی عرب میں بیسویں صدی کے تقریباً تیسرے عشرے سے تیل کے ذخائر کے انکشاف اور علاقے میں اس ملک کے ایک بااثر اقتصادی طاقت میں تبدیل ہو جانے کے بعد ماضی سے زیادہ وہابی تعلیمات و عقائد کو پھیلانے کا راستہ ہموار ہو گیا۔ حالیہ برسوں میں وہابیت کی تبلیغی روش میں بھی ٹیکنالوجی کی پیش رفت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں آئیں اور وہابی متعدد ٹی وی چینلوں مثلا نور، کلمہ، وصال، الناس اور صفا کے ذریعے اپنے عقائد کی ترویج کر رہے ہیں۔